نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. آیت نمبر 9 ہے سورہ حجرات کی، اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم جمعے کے اردو کے بیان میں سورہ حجرات کے مضامین پر غور کر رہے ہیں، اس کا مذاکرہ چل رہا ہے. آیت ارشاد کے ان طائفتان من المؤمنین، اگر مسلمانوں میں سے دو گروہ اقتتلوا آپس میں لڑ پڑے، جھگڑا ہو جائے، فاصلحوا بینہما، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروائے. فان بغت، اگر بغاوت کرے، سرکشی کرے، احداہما، ان دو جماعتوں میں سے ایک جماعت، فقاتلوا، تو تم لوگ قتال کرو، لڑو، جنگ کرو، مجبور کرو، التی تبغی، اس جماعت سے جس نے سرکشی کی ہے، حتی تفیء، یہاں تک کہ لوٹ آئے، الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف. فَإِن فَاءَتْ، پس اگر لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا، تو ان دونوں کے درمیان میں صلح کروا دو. بِالْعَدْلِ، عدل اور انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور دیکھو انصاف سے کام لو. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک کہ اللہ عدل انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. آیت کا ترجمہ نقل کرنے کے بعد ایک مضمون جو پچھلی دفعہ گزر چکا، ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اشارہ اس کی طرف بھی کر دوں. سب سے پہلی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف، مسلمانوں کا آپس میں ٹکراؤ، مسلمانوں کی آپس میں نفرت، مسلمانوں کی آپس میں ناچاکی، مسلمانوں کا آپس میں تفرقوں میں جماعتوں میں بٹھنا، یہ اللہ کو نہایت ناپسند ہے. یہ اللہ کو نہایت ناپسند ہے. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے. اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا اللہ ہم سے راضی ہے، تو یہ دیکھ لیں کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کا لیول کیا ہے. گھر والے دیکھ لیں، اگر گھر میں آپس میں محبت ہے، اتفاق ہے، یکسوئی ہے، اور کسی قسم میں آپس میں ٹکراؤ کے حالات نہیں ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان گھر والوں سے راضی ہے. اور گھر کے اندر اگر ٹکراؤ کے حالات چل رہے ہیں، نفرت کے حالات چل رہے ہیں، ناچاکی ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی تانے کھینچنے کی تدبیریں ہو رہی ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہے. یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ آج دین کے نام پر تفرقہ، دین کے نام پر اختلافات، دین کے نام پر ناچاکی، دین کے نام پر نفرت، دین کے نام پر قتل و غارت گری، یہ عام ہو چکی. اور جتنا یہ مرض عام ہے، جتنا یہ مرض مہلک ہے، جتنی یہ خطرناک بیماری ہے، ہماری غفلت اس حوالے سے اتنی ہی زیادہ ہے. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی بھی انسان کو قتل کرنا، وہ بھی دین کے نام پر قتل کرنا، بہت معمولی سی بات ہے. قتل کرنے کے دعوے کرنا بہت معمولی سی بات ہے. میں وہ تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کی تھی. البتہ ایک آیت جو سورۃ النساء کی سنائی کی، اس کو دوبارہ سن لیجیے، اگر ہم آگے چلیں گے. سورۃ النساء کی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ میں یقتل المؤمن متعمدا، جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، فجزاؤہ جہنم، تو اس کا بدلہ تو جہنم ہے، خالدا فیہا، ایسا بدلہ ہے کہ وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہ سکتا ہے، غضب اللہ علیہ، اللہ کو اس پہ غضب اور ناراضگی ہوئی، ولعنہ، اللہ نے اس آدمی پہ لعنت فرمائی، اعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو انسان کی جان کی قدر و قیمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف سے منع فرمایا، ولا تباعدوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تزاوروا، یہ سارے الفاظ حدیث کے ہیں، آپس میں حسد مت کرو، آپس میں نفرت مت کرو، ولا تزاوروا، آپس میں پیٹ مت دکھاؤ ایک دوسرے کو، ولا، اور آگے شاید فرمایا کہ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، نیک اللہ کے آپس سے محبت کرنے والے بندے بن جاؤ۔ تو میں نے کہا تھا کہ پہلی بات کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد اتفاق یہ مطلوب ہے، اور مسلمانوں کے اندر توڑ اور اختلاف یہ مضمون ہے، کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بات کی جو گزر گئی، اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اگر اتفاق کو پیدا کرنے کا راستہ کیا ہے، یہ بھی پچھلی دفعہ بیان کیا تھا، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے گا۔ مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد اور اتفاق کو پیدا کرنے کا راستہ کیا ہے، تو اللہ نے اس راستے کو بیان کرنا ہے کہ اگر اختلاف کہیں پیدا ہونے لگے تو صلح کروا دو۔ اچھا، صلح کب ہوتی ہے؟ میں نے ایک اور حدیث سنائی تھی، دو حدیث کو دوبارہ سن لیں، اور اس حدیث کو ہم اپنے پلے باندھ لیں، کیونکہ اگر اس حدیث کو ہم نے اپنے پلے باندھ لیے، اچھی طریقے سے سمجھ لیا، تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، کس بات کی؟ جنت کی، اور جنت میں جنت کے وسط میں گھر لے کر دینے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کس آدمی کے لیے گارنٹی دی جا رہی ہے؟ لمن طرف المرأة و محق، اس آدمی کے لیے جو جھگڑے کو چھوڑ دے حالانکہ وہ حق پر تھا۔ تمہارا دنیا میں جھگڑا ہوا، زمین کا جھگڑا ہوا، گھر کا جھگڑا ہوا، جائیداد کا جھگڑا ہوا، وراثت کا جھگڑا ہوا، بہن بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، کاروباری معاملات میں شرکا کا جھگڑا ہو، کہیں پر تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے اور تم حق پر تھے، تم مطالبہ کرنا چاہتے، شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے مطالبہ کر سکتے تھے، لیکن تم نے صرف اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر اپنا حق چھوڑ دیا کہ اللہ کو لڑائی جھگڑا پسند نہیں ہے، اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تم قیامت میں مجھ سے جنت کے درمیان میں گھر لے لے گا، تم اس کا بدلہ میں تم کو دوں گا، اور میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ تم قیامت میں آ کر لے لے گا۔ اگر یہ ایک اصول ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگی کے، ہمارے گھر کے، ہمارے معاملات کے، ہمارے کاروبار کے، ہمارے حکومت کے، ہمارے معاشرے کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مثال اور دہو کا مسئلہ چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ دہو کہتی ہے ساس مجھ سے زیادتی کرتی، مجھے میرا حق نہیں ملتا۔ ساس کہتی ہے کہ بہو میری خدمت نہیں کرتی، گھر کی احترام نہیں کرتی، گھر کو سنوارتی نہیں ہے، دونوں میں چل رہا ہے۔ دونوں کے اصول پر آ جائیں، اس اصول کے اوپر آ جائیں کہ ہم اپنی جائز حق کو بھی اللہ کی خاطر معاف کرنے والے بن جائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس میں واقعہ ادا ہے، اگر آپ میں سے کوئی کراچی گیا ہو، کراچی کے حالات کو جانتا ہو، تو کراچی پرانا کراچی بہت مختصر سا تھا، اور پھر بعد میں کراچی بڑا ہوتا چلا گیا۔ تو کراچی میں علاقہ ہے گلشن اقبال کا، موجودہ بالکل اب جو کراچی ہے وہ کراچی کا بالکل درمیان کا علاقہ بنتا ہے۔ تو گلشن اقبال کے پاس اگر آپ جائیں تو اردو سائنس کالج ہے، یہ اردو سائنس کالج جو آج جہاں پہ اردو سائنس کالج بنا ہوا ہے، اصل یہ زمین حکومت پاکستان کی طرف سے مدرسے کے لیے الاؤ ہوئی تھی، بالکل شروع کی بات ہے۔ پاکستان بننے کے بعد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے پاکستان آئے، علامہ شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ پاکستان کے بننے میں علامہ شفیع احمد عثمانی کا مسلم لیگ سے بڑا تعاون تھا، یہاں تک کہ پاکستان کے اندر یعنی کہ پاکستان وجود میں آیا تو 1947 میں پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے علامہ شفیع احمد عثمانی نے لہرایا تھا۔ قائد اعظم مرحوم نے علامہ شفیع احمد عثمانی سے کہا کہ اس آزاد سلطنت کا جھنڈا آپ لہرائیں گے، تو قائد اعظم علماء کی بڑی قدر کرتے تھے، علماء کی بڑے ادب کرتے تھے، تو علامہ شفیع احمد عثمانی کے تبصر سے مفتی شفیع صاحب علامہ شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو علامہ شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے تبصر سے حکومت پاکستان نے ایک بہت بڑی زمین مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو الاٹ کی مدرسے کے نام، ذاتی زمین تھی مدرسے کے نام پر کو دی گئی۔ علامہ شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا اور زمین بہت بڑی تھی۔ اب انتقال کے بعد علامہ شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کو کسی نے کال بھر دی جا کر، اور یہ کال بھر دی کہ زمین علامہ شفیع احمد عثمانی کی تھی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو خامہ خری کے وہ زمین پہ قابض ہو کے بیٹھ گئے۔ خواتین ہیں، کسی نے کال بھر دیے، ان کی باتوں میں آ گئی۔ اچھا، ان کی باتوں میں آ کر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیے بغیر علامہ شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ بیوہ نے کورٹ کے اندر مقدمہ کر دیا۔ اب کورٹ کے اندر مقدمہ ہوا تو علم ہوتا ہے کے پاس کورٹ کا نوٹس آ گیا کہ بھائی آپ کے اوپر مقدمہ ہوا ہے کہ زمین پر آپ لے جائے قبضہ کر رکھا ہے۔ ان حضرات کو نوٹس ملا تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدرسے کے اساتذہ کرام کو جمع کیا کہ بھائی یہ نوٹس آیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب نوٹس آیا تو اساتذہ سب پریشان ہوئے، متوجہ ہو گئے کتنی بڑی زمین، کتنی قیمتی چیز، یہ ہمیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی تو مدرسے کا، اسلام کا، دین کا بڑا نقصان ہوگا۔ تو سب نے کہا کہ کاغذات ہمارے نام ہے، رجسٹری ہمارے نام ہے، سب کچھ ہمارے نام ہے، ہمارا کیس بڑا پکا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیس کی پیروی کرنی چاہیے اور ہمیں مقدمہ کرنا چاہیے۔ تو سارے اکثر اساتذہ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ہمارا مقدمہ مضبوط ہے، ہمیں کیس کرنا چاہیے۔ وہ تو جبھی سے ہم سب کی باتیں سنتے رہے، آخر میں مفتی صاحب نے عجیب باتیں شاید سنی۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، علامہ شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ میرے استاد تھے، میرے باپ کی جگہ پہ تھے، اور اما جان جو علامہ شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ کی بیوہ ہے، اہلیہ، یہ میری ماں کی جگہ پر ہے، اور انہوں نے اگر کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے تو میں ان سے جھگڑا نہیں کروں گا، جس نے مدرسہ بنانا ہے وہ مدرسہ بنائے، میں تو یہ زمین اور کاغذات سب ان کو واپس کروں گا۔ علامہ شفیع مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کاغذات لے کر گئے، اور کاغذات لے جا کر اما جان کے قدموں میں رکھ دیے۔ اما جان آپ مجھے ایک دفعہ کہتی تو میں یہ کاغذات آپ کو دے دیتا، مجھے نہیں بنانا یہاں پہ مدرسہ، آپ زمین آپ لے لیں، جگہ آپ لے لیں، اللہ اور جگہ دے، وہ زمین چھوڑ دی مفتی شفیع صاحب، اب وہاں نے اس کی جگہ کے اوپر کورنگی میں جگہ دی۔ اچھا، کورنگی اگر کچھ لوگ پرانا کراچی جانتے ہو تو کراچی کے باہر تھا، کوئی آدم نہ آدم داد، آج بہت بڑا فیکٹری ایریا ہے، اس وقت تک تو کورنگی بہت کراچی سے باہر تھا، وہاں زمین ملی تو وہاں پہ مفتی شفیع صاحب نے مدرسہ بنا لیا۔ آج پاکستان کی بہت بڑی درسگاہ پر جتنا کام اللہ نے اس درسگاہ کے لیا، شاید بھی کوئی ایسا مدرسہ ہو جس سے اللہ نے اتنا کام لیا، کیونکہ وجہ اور بنیاد کیا ہے؟ دیکھو، ہماری نگاہیں کمزور ہیں، ہماری نگاہیں ناقص ہیں، ہم ظاہری فائدوں کو، فوری فائدے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے دین کو اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر جو برکت، نورانیت اور آگے چل کے فائدے رکھے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو میں نے یہ واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں اس لیے سنایا کہ یہ اصل یہ ہو کہ آدمی صلح تب ہوتی ہے جبکہ آدمی اس بات کا ارادہ کر دے کہ میں نے جھگڑا ختم کرنا ہے, اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے چاہے مجھے اپنا جائیداد بھی چھوڑنا پڑا میں چھوڑ دوں گا لیکن صلح کروں گا. یہ تو تھی یہاں تک کی گفتگو. اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا ارشاد میں فعیل بہت ساری کوشش کی, ساری کوشش کر کے دیکھ لی اور پھر بھی کوشش بار آگر ثابت نہ ہو چکی اور دوسری جماعت لڑائی پر آمادہ ہی آمادہ ہے, لڑائی کرنا چاہتی ہے. بہت کا مطلب یہ ہے سرکشی کرنا چاہتی ہے, حد سے آگے بڑھنا چاہتی ہے, حدود کو پامال کرنا چاہتی ہے. تو پھر کیا کہا, اب یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. حکومت وقت کی ذمہ داری کیا ہے, مسلمانوں کے معاشرے کی ذمہ داری کیا ہے کہ ایسے افراد جو مسلمانوں کے معاشرے میں فتنہ اور فساد برپا کریں, ایسے افراد جو مسلمانوں کے معاشرے کے اندر انتشار کو برپا کریں ان کو کیا کریں, ان کو گرفتار کر لیا جائے. فقاتلوا کا مطلب قتل کرنا نہیں ہے, قاتلوا کا مطلب ان سے جنگ کرنا, ان کی طاقت کو ختم کرنا ہے. مقصد یہ ہے کہ گرفتار کر دو, ان کی طاقت کو ختم کر دو, حتی تفیک الی امر اللہ, یہاں تک کہ وہ جماعت بھی اللہ کے حکم کی طرف لوٹے. اب یہاں ایک اور بات, حق پر کون ہے باطل پر کون ہے, بڑا مقصد ہے. ہر آدمی کہتے میں حق پر ہوں, ہر جماعت کہتی میں حق پر ہوں, دعوے بھی ہو رہے ہیں, الیکشن کا موسم بھی قریب آ رہا ہے, قسم قسم کی بولیاں لگیں گی, قسم قسم کے افراد ہوں گے, بینر بھی لگیں گے, مارکیٹنگ بھی ہوگی, مہم بھی چلے گی, سب کچھ ہوگا. ہم نے جانا کدھر ہے, پہلے منزل کو تو طے کرو. یار بازار کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, منزل تو طے کرو, جانا کدھر ہے, پہنچنا کدھر ہے. ابھی منزل ہی طے نہیں کی ہم نے, تو یہاں پر ہمارے یہ قرآن حکیم کا اعزاز ہے کہ اس کے اندر مختصر الفاظ میں بہت بڑے بڑے مضامین کو بیان کر دیا جاتا ہے. حتی تفیح علامہ کا بیان کر دیا, ہماری منزل اللہ کا حکم ہے, ہماری منزل اللہ کا دین ہے, ہم نے لوٹنا اللہ کے حکم کی طرف. یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم نے کس کی طرف لوٹنا ہے, لڑائی کس چیز کے لیے ہے, جھگڑا کس بات کا ہے. اس بات کے اوپر آنا ہے کہ سب لوگ اللہ کے حکم کے موافق چلیں, یہ ہماری اصل ہے. آپ اس اصل کو نکال دیجیے گا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہمارا, یاد رکھیے گا اس مسئلے کو. اجتماعی انفرادی سطح کے اوپر بھی اور اجتماعی سطح کے اوپر بھی ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ مسئلہ نہ ہو کہ حتی تفیک الی امر اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ ہے. فعل فاعل, اچھا دیکھو یہاں پر بھی کسی بات جانا تھا, اگر لوٹ آئے تو اب کیا کرنا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن فَأَصْ اَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ, تو دونوں کے درمیان میں صلح کروا دو. اب دوبارہ سے صلح کی بات کی, یعنی مقصود بل آخر گھوم پھر کے آپ نے آنا چاہتے ہیں, جو ساری کی ساری محنت ہے اس میں آپ نے گھوم پھر کے کہاں سے آنا, اسی کو جان کر دیا. اگر آپ نے سختی بھی کی, مجرمی کے خلاف کارروائی بھی کی, مجرموں کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے. اگر ڈاکو ہے تو ڈاکو کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے, ڈاکو کی شرارت کو ختم کرنا مقصود ہے. اگر ظالم ہے تو ظالموں کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے, ظالموں کے ظلم کو ختم کرنا مقصود ہے. اور اگر وہ لوٹ آئے تو اس کے تو بھائی نہ ہوا, دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرو, بٹھاؤ. مقصد یہی ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے. اور آگے کہا کہ یہ تو بغاوت کر رہے تھے, سرکشی کر رہے تھے, کل تک تمہارے ہاتھ تمہارے مقابلے میں ان لوگوں نے ہتھیار اٹھائے تھے, ایسے واقعہ ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا, واقعہ لمبا ہے, میں مختصر عرض کرتا ہوں. صلح حدیبیہ میں اس بات کا مسلمانوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے صلح کر لی, اور اللہ کے حکم کے مطابق بہت ساری چیزوں پر آپ نے مفاہمت اختیار کی, نرمی اختیار کی, یعنی آپ نے تھوڑا سا نیچے ہو کے صلح کر لی, کوئی بات نہیں. بہت ہی بے جا مطالبات بھی ان کے معلوم ہیں. این صلح کے وقت ایک عجیب منظر پیش آیا, این ابھی صلح کی رات ہوئی, ساری باتیں طے ہو گئی, ابھی دستاویز لکھی جانی تھی اور دستخط ہونے تھے, زمانی بات ہو چکی تھی, تو کفار کی طرف سے قریش کی طرف سے سہیل بن عمر آئے ہوئے تھے,
اور اب مسلمان اب سہیل بن عمر کفار کی طرف سے تھے, مسلمان کی طرف سے حضور بات کر رہے تھے. اتنے میں سہیل بن عمر کے اپنے بیٹے ابو جندل مسلمان تھے, ان کو سہیل بن عمر اور کفار نے بیڑیوں کے اندر باندھا ہوا تھا, لطاؤں کے ساتھ سنی ہے اس بات کو, بیڑیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور بہت تشدد کا اور جسمانی اذیت کے شکار تھے. ان کو جب پتا چلا کہ مسلمان اتنے قریب پہنچے ہوئے ہیں تو کہیں سے چپ کے چھپتے چھپاتے گھسٹتے ہوئے مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے. اب صورت حال یہ ہے کہ صلح کے اندر یہ بات طے ہے کہ اگر مکہ سے کوئی آدمی مسلمان ہو کے مسلمانوں کے پاس آئے گا مسلمان اس کو واپس کر دیں گے. یہ بات زبانی طے ہو چکی ہے ابھی, اور ابو جندل ابھی پہنچ گئے اور مسلمان ان کی حالت دیکھ کے ہکا بکا رہ گئے. صحابہ کرام ان کی حالت دیکھ کے ان کی رگوں کے اندر خون دوڑنے لگا. اتنی بدترین اذیت ایک انسان کے ساتھ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس نے کلمہ سے پڑا مسلمان کیوں ہو گیا, ان سے قبول نہیں ہوا. اب وہ جندل مسلمانوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے کفار کے پاس واپس کر دے. تو صحابہ کرام پہلے راضی نہیں تھے, یہاں وہ دیکھ کے وہ کے خون بھڑکنے لگا, جذبات بھڑکنے لگے. آپ مسلمانوں کا ذکر نے بھی کہا کہ بھائی دیکھو ابھی زبانی بات کے لیے تحریر نہیں ہوئی, اس کو تو لے کے جانے کی اجازت دے دو. سہیل بن عمر نے کہا کہ کچھ بھی نہیں, نتھنگ ڈوئنگ, کچھ بھی نہیں, یہ پہلی بخار میں ہوگی آپ کی طرف سے, اور اگر آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو ہمارے اور آپ کے درمیان میں کوئی صلح نہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے پڑھ دیا کرا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے تو واپس کر. اب آپ آگے چلنے سے پہلے ذرا یہ دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں اس کو واپس کر دو تو مسلمانوں کے جذبات کی کیا حالت ہوگی. ذرا ایک تو پہلے صلح ہونے سے پہلے تو یہ اس بات کے اوپر بیٹھ ہو رہی تھی کہ ہم موت تک اللہ کے راستے میں مقابلہ کریں گے, پہلے تو اس بات کے اوپر بیٹھ ہو رہی تھی, اور جب صلح کا موقع آیا تب تو دب کر صلح کرنی پڑ رہی, اور پھر درمیان میں حضرت ابو جندل کا واقعہ پیش آ گیا. اب کیا کریں؟ تو خیر آپ سنتا ایسے میں تاکہ یہ کوئی بات نہیں کر دو. اگر یہ واقعہ ہو گیا چلے گئے, بہت برا لگا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک اور صحابی تھے ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس ہے, حضور نے کہا تم کو پتا چل گیا کہ بھائی اب یہ مجھے واپس کر دیں گے. اب کفار آئے انہوں واپس کر دیا, لیکن یہ بہانہ بنا کے کفار کو یعنی جو ان کو گرفتار کر کے لے کر جا رہے تھے ان سے ہی ڈانٹ بنا کے پھر بھاگ گئے, اور جا کے ایک جہاں پہ کفار کے قریش کے قافلے گزرتے تھے وہاں پہ اپنا مرکز بنا لیا. تو جو مکہ سے نکلتا وہ مدینہ آنے کے لیے ان کے پاس پہنچ جاتا, ان کی ایک جماعت بن گئی, جتھا بن گیا, اور اب یہ لوگ ہر آنے جانے والے قریش کے قافلے کے اوپر حملہ کرتے. قریش کے لوگ بہت پریشان ہو گئے, تو ابھی مسلمانوں کے تو تازے نہیں تھے, آزاد تھے. تو قریش کے لوگوں نے اس بات کی درخواست کی کہ بھی ان لوگوں کا اپنے پاس بلا لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا, جس وقت حضور کا خط پہنچا تو ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آخری سانس تھے, بستر مرگ پہ تھے, مرض الوفات تھا, انتقال قریب تھا. حضور کا خط پہنچا تو حضور کا خط لے کے اپنے لبوں پر لگائے, پیار کیا, بوسا کیا, لیکن ان کا انتقال ہو گیا, باقی ساتھی چلے گئے. دیکھو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں, ہم اپنے جذبات کو دیکھ کر نہ چلیں, ہم اللہ کے حکم, اللہ کہاں سے راستے پیدا کریں گے, اللہ وہاں سے راستے پیدا کریں گے جو میری عقل میرے ذہن سے بالا تر ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے جذبات کو سامنے رکھ کر, اور یہ آتا ہے تو اب بات کریں گے. چل ہے آگے بات کرتے ہیں, اب بات آگے بڑھ رہی ہے تھوڑی سی, میں بتاتا ہوں. اچھا اب خیر صلح حدیبیہ ہوئی, اب یہ صلح حدیبیہ ختم کیسے ہوئی؟ صلح حدیبیہ کی ختم ہونے کی بنیاد بھی بنی, وہ بھی قریش نے بنو بکر کا کو معاونت کی. بنو بکر یہ جو لوگ تھے یہ قریش کے حلیف تھے, اور بنو خزاعہ یہ قبیلہ تھا یہ مسلمانوں کے ساتھ تھے. اور صلح میں یہ طے تھی کہ ہم جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہیں قریش والے ان کے خلاف کوئی حرکت نہیں کریں گے، اور جو قریش کے ساتھ ہیں مسلمان ان کے اوپر کوئی جنگ کوئی کڑھائی نہیں کریں گے۔ لیکن رات کا وقت تھا، بنو بکر نے بنو خزا پہ حملہ کیا، قریش کے لوگوں نے کہا رات کا وقت ہے کس کو پتہ چلے گا، تو ہتھیاروں سے بنو بکر کی مدد بھی کی۔ اب جب ان کے بندے قتل ہو گئے تو بنو خزا مدد لینے کے لیے حضور کے پاس آئے۔ اچھا حضور کے پاس ابھی آ رہے تھے تو حضور وضو کر رہے تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے ظاہر کر دیا، حضور نے وضو کرتے کرتے کہا نصرو نصرو، اب ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ ان لوگوں نے آ کے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ جاتی ہوئی ہے اور بنو بکر نے حملہ کیا ہے، قریش کے لوگوں نے ان کی معاونت کی ہے۔ حضور نے اب دیکھیے مخالفت ان کی طرف سے ہوئی، لیکن حضور نے پہلے بندہ بھیجا، بھائی جا کے پہلے پوچھو کہ اب کوئی صلح نہیں ہے، ان لوگ پتہ نہیں کن ہواؤں میں تھے۔ ابو سفیان نے کہا نہیں کوئی صلح نہیں ہے، نہیں مانتا ہوں کسی صلح کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب بعد میں جب مسلمان 10-12 ہزار کلیکٹ کر کے نکلے تو مکہ فتح ہو گیا۔ اس موقع پر اب میں جو بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، اس موقع پر جب مکہ فتح ہوا تو بنو قزاعہ کے لوگوں نے، کیونکہ وہ ایک ذہن میں تھا، ایک انتقام جوش تھا اور اسلام کے آنے سے پہلے تو اگر کوئی فاتح بن کر داخل ہوتا تھا تو پھر تو یہ تھا کہ جو مقتول قوم ہے اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت اور آبرو، یہ ہر چیز حلال ہے آپ کے لیے۔ آپ گھروں میں گھس جائیں، جس چیز پر چاہے قبضہ کر لیں، جس عورت پر چاہے قبضہ کر لیں، جس مرد کو چاہے غلام بنائیں، بچوں کو مرے، جو مرضی کرے۔ پہلے کا دستور یہ تھا، اسلام میں آ کے عدل کا حکم کیا۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو بنو خدا کے لوگ جو غصے میں تھے، ناراض تھے، انتقام تھا، ان لوگوں نے پکڑ کر بنو بکر کے بندے کو قتل کر دیا۔ بنو خدا نے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی کہا کہ میں قصاص دلواؤں گا، یہ فاتح بن کر آئے ہیں اور وہ مفتوح قوم ہے، غلطی ان کی ہے، مسلمانوں کے مخالف ہے، سب کچھ ہے۔ حضور نے کہا کہ نہیں، قصاص ہوگا۔ لمبا واقعہ ہے، اتنا ذکر رہا تھا۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ پھر انتقام، جوش، جذبہ کہ یہ لوگ ہمارے مخالف تھے، آج ہم کو موقع ملا ہے، ہم کو ان کو بھی چھٹی کا دودھ یاد دلائیں گے، ہم ان کو وہ سبق سکھائیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ یہ سلوک کریں کہ نہیں واپس آ کے بھی کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے خاص طور سے کہا اصلح بینہم بالعدل، عدل انصاف کے ساتھ صلح کراؤ، جذبات کو سائڈ کے اوپر رکھو، جوش کو سائڈ کے اوپر رکھو، انتقام کو سائڈ کے اوپر رکھو۔ عدل، انصاف، شریعت، دین، اخلاق کے تقاضوں کو پورا کرو، اقسطو اور انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک کہ اللہ عدل انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ چند باتیں جو میں نے عرض کر دی اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے، اور جو ہمارے حالات چل رہے ہیں معاشرے کے اندر، اس میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دی۔ البتہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک اہم موضوع ہے، اہم موضوع یہ ہے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک کی جتنی حکومتیں ہیں اور حکومتی ادارے ہیں وہ دین سے بہت دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، اور نہ صرف یہ ہے کہ اسلام سے دور ہیں بلکہ خلاف اسلام حرکتوں کے اندر پیش پیش ہیں۔ اور ہمارا جو دینی طبقہ ہے، عام عوام الناس، یہ اسلام سے محبت کرتے ہیں، تو عام طور پر مسلمان ممالک کے اندر عوام الناس اور ان کی حکومتوں میں ٹکراؤ کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب اس حالات میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے، مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ٹکراؤ کرتے تو پوری ہی ہوتی ہے، تو پھر حل کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اوپر میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں گفتگو کروں گا۔ آج وہ وقت ختم ہو گیا، اللہ نے چاہا اگلی دفعہ جو موقع ہوا تو ان شاء اللہ بات کر سکوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہ